السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ, آیت نمبر 2. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے کل سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کیا تھا اور تمہید ہی میں ہمارا ٹائم اچھا خاصا ہو چکا تھا اور ہم صرف ایک ہی آیت کر سکے, اور اس ایک آیت میں بھی بہت ساری باتیں رہ گئی تھیں جس کے بارے میں ڈسکس کرنا ضروری ہے. تھوڑا سا ہم پہلی والی آیت کو ڈسکس کریں گے, پھر انشاءاللہ تعالی اس کے آگے بڑھیں گے اللہ نے چاہا تو. جیسے کہ کل ہی ہم نے ڈسکس کیا کہ سورہ بنی اسرائیل اپنے الفاظ کی خوبصورتی کے لحاظ سے, اپنے تھیم کے لحاظ سے, اپنے موضوع کے لحاظ سے منفرد اور بہت ہی خوبصورت سورہ ہے. سورہ بنی اسرائیل, جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ اس کے دو نام ہیں, اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اور بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. اس کے بارے میں ہمیں ایک حسن غریب روایت ملتی ہے, ترمذی کی ہے, کتاب الفضائل القرآن. حسن غریب اس حدیث کو کہتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پر حدیث کی ٹرمنالوجی کے بارے میں بالکل بھی لوگوں کو معلومات نہیں ہے. تو غریب کا مطلب آپ یہ مت سمجھیے گا کہ غریب یہ ہماری اردو والی غریب ہے, بلکہ حدیث کی ٹرم میں, حدیث کی اصطلاح میں غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جسے کم لوگوں نے روایت کیا ہو, جس کے راوی کم ہو. بہت زیادہ لوگوں نے جس کو روایت نہ کیا ہو لیکن وہ اوتھینٹک ہوتی ہے, صحیح ہوتی ہے, تو اس کا درجہ حسن میں آتا ہے. اور حسن بھی حدیث دراصل صحیح کے درجے پر ہی ہوتی ہے, صرف ایک کوالٹی جو صحیح حدیث کی جو کوالٹی ہوتی ہے اس سے صرف ایک درجہ کم ہے, ادروائز یہ بھی صحیح میں شمار ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے ترمذی کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کا کیا رویہ تھا یا آپ نے کیا فرمایا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام علی فراشہ حتی یقرا بنی اسرائیل والزمر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کے بغیر اپنے بستر پر نہیں سوتے تھے. اب آپ بتائیے مجھے کہ جو اوتھینٹک روایت ہے وہ تو ہم تک نہیں پہنچتی, اور جو ان اوتھینٹک ہیں وہ ہم تک پہنچ جاتی ہیں, ہے نا؟ جیسے کہ سورہ واقعہ ہے, سورہ یاسین وغیرہ کی ہے. تو اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم حدیث یا جو بھی ہم علم حاصل کریں دین کا, اس میں ہم تحقیق کریں, ریسرچ کریں, اور اوتھینٹک سورسز ہوں ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے. ہمارے یہاں پر ان اوتھینٹک سورسز زیادہ پائے جاتے ہیں اور اوتھینٹک سورسز کو کوئی اس پر توجہ نہیں دی جاتی, تو بہرحال یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اسی طرح سے کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ سورت کی ابتدا ہی ہو رہی ہے سبحان اللذی, کہ پاک ہے اللہ سبحانہ و تعالی. سبحانہ, جیسے کہ اتنے پارے ہمارے گزر چکے ہیں الحمدللہ, اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ تسبیح کسے کہتے ہیں, سبحا کے معنی کیا ہوتے ہیں. تو سبحا یسبحو, اس کے جو معنی علماء کرام نے بیان کیے ہیں کہ انزہ اللہ تنزیہن, یعنی میں اللہ کی ہر نقص سے تنزیہ اور برات کرتا ہوں. اور یہ لفظ عام طور پر اس موقع پر استعمال ہوتا ہے جب کسی عظیم الشان واقعہ کا ذکر ہو. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ واقعہ کتنا بھی مشکل ہو, یعنی لوگ اس کو سمجھنے میں, اس پر یقین کرنے میں کتنے بھی تردد کا شکار ہوں کہ اچھا بھلا یہ کیسے پاسبل ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس بھی آ جائیں, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. لوگ ایسا کہتے ہیں, اور جو معتزلی فرقہ ہے یا منکرین حدیث ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں. تو اصل میں سبحان الذی یا سبحا کا لفظ ہی اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ایسے واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہو یا بتانا ہو کہ جو انسان کے لیے تو پاسبل نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات, اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم نے کل پڑھا تھا, ایک ہوتا ہے عالم الامر اور ایک ہوتا ہے عالم الخلق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ یہ پیش آیا تھا، یہ عالم الامر سے متعلق تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ کن، اور پس سبحان اللہ وہ ہو گیا، تو پلک جھپکتے میں یہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے جن پابندیوں کی یا اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز اور پاک ہے۔ اسی بنا پر یہ صورتیں مکہ کی بھی قدیم صورتوں میں سے شامل ہیں جو اول اول مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ سفر کروایا، معراج کا واقعہ پیش آیا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے عجائبات، اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھائیں، اور جن میں ایک معجزہ یہ سفر بھی تھا۔ اور اتنا بڑا، اتنا لمبا سفر رات کے قلیل حصے میں ہو گیا کہ آسمانوں پر لے جایا گیا، وہاں سے واپس ہوئے، سدرۃ المنتہا پر بھی پہنچے جو عرش کے نیچے ساتویں آسمان پر ہے، نبیوں سے ملاقات ہوئی، جنت دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ پھر وحی کے ذریعے سے وہاں پر نماز کی فرضیت بھی ہوئی، اور یہ سارا واقعہ کوئی کشف اور کرامت نہیں تھا، نہ خواب میں تھا، بلکہ یہ سارا واقعہ حالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ پیش آیا، یعنی عینی مشاہدہ کرایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اپنی جو یہ سفر کی تفصیل بتائی تھی، اس میں اللہ کے رسول نے معراج کا ذکر کیا تھا، کیونکہ معراج عربی زبان میں سیڑھی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اپنی زبان سے بیان کیے تھے، اُرِج بی الی السمائی، مجھے آسمان پر لے جایا یا چڑھایا گیا، تو اسی سے یہ لفظ پھر معراج پڑ گیا اور معراج کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ تھوڑا سا ہم اس سورت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، اس کا کتابی ربط کیا ہے۔ جیسے کہ ہم پیچھے سورہ نحل پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کی پیش گوئی کی گئی تھی، یعنی بتایا گیا تھا کہ ہجرت ہوگی اور اس کی فضیلت بھی بتائی گئی تھی۔ اور یہاں پر سورہ بنی اسرائیل میں باقاعدہ ہجرت کی دعا سکھائی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہجرت مدینہ کے بعد، چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو ایک چھوٹی سی اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ تو ایک اسلامی حکومت جب قائم ہوتی ہے تو اس کے کیا بنیادی اصول ہوتے ہیں، وہ کن خطوط پر استوار ہوگی، یعنی کھڑی ہوگی، اور اس کے لیے کیا اخلاقی اصول چاہیے، درکار ہیں، ان سب کی پابندی کس طرح سے مسلمانوں پر لازم ہے، تو وہ اس میں بیان کی گئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ جس طرح سے تورات کے بارے میں، تورات میں جو حکم آیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور امت کو حکم دیے گئے تھے جس کو احکام عشرہ کہا جاتا ہے، تو اسلامی معاشرے کی بنیاد بھی کن اصولوں پر رکھی جائے گی، اس کے بارے میں اس نے بتایا گیا ہے۔ اگلی جو سورت آنے والی ہے سورت الکہف، اس میں بتایا گیا ہے کہ نزول قرآن کے مقصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے اہل کتاب کو متنبع اور خبردار کیا جائے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کر لی ہے، اور یہاں پر بنی اسرائیل میں ان کے عروج و زوال کی مختصر رودات بیان کی گئی ہے۔ تو دیکھا جائے تو اس طرح سے یہ آپس کا ان کا کتابی ربط ہے سورتوں کا۔ پھر اس سورت کی خاص اہمیت اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں قرآن کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ابھی ہم آیت نمبر 9 میں وہ لفظ پڑھیں گے، قرآن کی فضیلت کے بارے میں وہ آیت پڑھیں گے کہ قرآن ایک ایسے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، اسی طرح سے قرآن میں لوگوں کی نصیحت کے لیے، تذکیر کے لیے تصریف سے کام لیا گیا ہے، کیونکہ یہ لفظ بھی قرآن میں اس صورت میں خاص طور سے استعمال ہوا ہے، اور اس کے باوجود بھی کافروں کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، یعنی قرآن ان کو نصیحت کر رہا ہے لیکن وہ اپنی نفرت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ تو یہاں پر قرآن میں دراصل تصریف کے ذریعے حکیمانہ حقیقتیں بیان کر کے انسانوں پر اتمام حجت کر دی گئی ہے۔ اور تصریف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے، مختلف پیرائے میں اور مثالوں سے یہ سمجھا کر بیان کرنا کوئی بات کو، اور اس کے باوجود بھی لوگوں کا انکار پر قائم رہنا۔ تصریف کا مطلب ہوتا ہے نا پھیرنا، ویسے اگر ہم اس کا لفظی معنی دیکھیں تو صرف یا صرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے قرآن میں مختلف جگہوں پر مختلف آیات کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن لوگوں کا رویہ پھر بھی انکار ہی پر قائم رہا ہے. اسی طرح سے قرآن مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے لیکن ظالمین کے لیے نقصان میں اضافے کا سبب ہے. جیسے کہ آیت نمبر 82 میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یعنی جو ظالمین ہیں ان کے لیے خسارے ہی کا سبب بنتا ہے. اسی طرح سے قرآن مومنین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے لیکن منکرین آخرت کے لیے یہ حجاب بن جاتا ہے. اسی صورت کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ ایک آڑ بن جاتا ہے، پردہ حائل ہو جاتا ہے. پھر سب سے اہم آیت جو ہم دیکھتے ہیں اس صورت میں جو بیان کی گئی ہے، نماز فجر کی تلاوت قرآن کی گواہی کے لیے فرشتے حاضری دیتے ہیں. سبحان اللہ، بہت ہی پیاری آیت ہے یہ. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اسی طرح سے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا کر کے تنزیل کے ساتھ 23 سال کے عرصے میں نہایت اہتمام سے اتارا گیا تاکہ آپ صحابہ کرام کو لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر قرآن سناتے جائیں. وقرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا. تو یہ بہت ساری اس طرح کی آیتیں ہیں جو اس صورت کی اہمیت کو مزید واضح کرتی ہیں. پھر اس میں ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے خاص طور سے سورہ بنی اسرائیل میں، استفزاز، 3 مرتبہ استعمال ہوا یہ لفظ سورۃ البنی اسرائیل میں. اور یہ استفزاز کا لفظ صرف اسی صورت میں استعمال ہوا ہے، اور اس لفظ کا مطلب ہے زمین سے بے دخل کرنا اور جڑ سے اکھاڑ پھینکنا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس نے چیلنج کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ وہ اپنی دعوت سے جتنا اس کا زور ہوگا، جتنی اس کی استطاعت ہوگی، انسانوں کو اللہ کی اطاعت سے بے دخل کرنے کی کوشش کر دیکھے. جب اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم جتنی چاہے کوشش کر لو، جتنی تمہاری استطاعت ہے، چاہے تم اپنی فوج پیدل لے آؤ یا سوار لے آؤ، ان کے اموال میں، ان کی اولاد میں ساجھی بن جاؤ اور انہیں جھوٹے وعدے دلاؤ یا دھوکے میں مبتلا کرو، لیکن اللہ کے نیک بندوں پر ابلیس کے ان سارے ہتھ کنڈوں کا زور نہیں چل سکے گا. تو یہ آیت، اس میں ایک بہت اہم آیت ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. پھر یہ لفظ فرعون کے لیے بھی استعمال ہوا تھا. فرعون ایسا ظالم ڈکٹیٹر تھا جو بنی اسرائیل کو مصر کی سرزمین میں جڑ سے اکھاڑنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی فوج کو ہی غرق کر کے ہلاک کر دیا. اس وقت بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ. اسی طرح سے قریش مکہ بھی فرعون کی طرح اللہ کے رسول کو مکہ کی سرزمین سے استفزاز یعنی بے دخل کرنا چاہتے تھے، تو انہیں خبردار کیا گیا کہ ایسی صورت میں یہ بھی بہت دیر تک آپ کے بعد اپنے قدم نہیں جما سکیں گے، یعنی اگر یہ آپ کو نکالیں گے مکہ سے تو یہ خود بھی برقرار نہیں رہ سکیں گے. اور اس کے لیے بھی جو لفظ آیا آیت نمبر 76 میں لَيَسْتَفِزُّونَكَ، تو یہ لفظ 3 دفعہ اس صورت میں استعمال ہوا ہے. اور اس صورت میں خاص طور سے بنی اسرائیل کے خلاف فرد جرم دعوت اسلام دی گئی ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کار وہ کیا وجوہات تھیں یا ایسے کیا کام تھے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو اس عہدے سے ہٹا کر معزول کر دیا گیا، اور کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر بنی اسرائیل دنیا میں بھی کئی دفعہ لوگوں کے ہاتھوں ذلت اور رسوائی کا شکار ہوئے اور اللہ کی طرف سے بھی ان کے اوپر ذلت اور پھٹکار برستی رہی. آیت نمبر 2 دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتینا موسی الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اس میں انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بات کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، یعنی وہ کتاب دراصل جو تھی وہ بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ تھی. جن دنوں یہ اسراء کا واقعہ پیش آیا اس وقت بیت المقدس بنی اسرائیل کی تولیت میں تھا، یعنی ان کے قبضے میں تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کا چرچا ہر طرف یعنی عرب کی ہر بستی میں ہو چکا تھا. مدینہ کے کچھ لوگ جو اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی اسلام لا چکے تھے، اور مدینہ کے جو یہود تھے ان کو کتاب، وحی، رسول یہ سب کیا ہوتا ہے ان کو معلوم تھا، ان تک بھی یہ بات پہنچی. لیکن اگر ان کے اندر خیر خواہی ہوتی یا نصیحت حاصل کرنے کا کوئی جذبہ ہوتا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایمان لانا تو دور کی بات، الٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا، بلکہ الٹا آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے. تو جس طرح کی کتاب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اسی طرح کی کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی، یعنی یہ قرآن. اب بنی اسرائیل کی ذمہ داری کیا تھی؟ کہ چونکہ وہ بھی صاحب کتاب تھے، لہٰذا ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ بھی اللہ کے رسول پر فوراً ایمان لے آتے، کیونکہ یہ بھی ہدایت کا ذریعہ تھی کتاب. اور اس کتاب میں خاص طور سے جو ذکر کیا گیا کہ کسی اور کو وکیل نہ بنانا. اب یہ جو لفظ آیا ہے، یہ اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ توحید اختیار کی وضاحت کے لیے وکیل کے لفظ کا استعمال ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل میں خاص طور سے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام ہے وکیل کا بار بار ہم استعمال دیکھیں گے. اور یہ لفظ کے تھوڑے سے آپ معنی اگر سمجھ لیں تو بہت آسانی ہو جائے گی. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ وکیل کا مطلب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، تو ٹھیک ہے، بھروسہ کیا ہوتا ہے اور کیسے بھروسہ کیا جاتا ہے؟ تو یہ لفظ دراصل سرپرست، کارساز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس پر کامل بھروسہ اور توکل کیا جائے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دے رکھے ہیں، اور ایسے اختیارات کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہیں جیسے انسان کو ہیں. یہ ہم سب جانتے ہیں، دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، تو ان کو وہ صلاحیتیں، وہ اختیارات نہیں ہیں جو انسان کو حاصل ہیں. لہذا اب انسان اگر چاہے کہ ان اختیارات کو صحیح طریقے سے استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا. اور اگر وہ چاہے اپنے اختیار کو استعمال کرے غلط، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بھی ہو سکتا ہے. تو یہی اس کو توحید اختیار کہتے ہیں کہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرے، اور چاہے تو نعوذ باللہ بھروسہ نہ کر کے اپنی منمانی مرضی سے جو چاہے کرتا رہے، لیکن پھر اس کا عذاب بھی اسی کو بھگتنا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو صاف بتا دیا تھا کہ میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کا اختیار سب پر حاوی ہے، اور وہی وکیل بنائے جانے کا حقدار ہے. انسانوں کے لیے اس کی سرپرستی کفایت کرتی ہے. آیت نمبر 65 میں ہم پڑھیں گے وَکَفَ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، یعنی جب شیطان نے چیلنج کیا اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نیک بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، کیونکہ توکل کرنے کے لیے، وکیل بنائے جانے کے لیے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کافی ہے. اسی طرح تورات میں بنی اسرائیل کو ہدایت کی گئی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو وکیل نہ بنانا، یا کسی اور کو کارساز نہ بنانا، اور یہ توحید اختیار کا مطالبہ تھا دراصل. آیت نمبر ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں 2 میں جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. اسی طرح آیت نمبر 68 میں بھی یہ لفظ آیا ہے ثم لا تجد لکم وکیلا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی کہ اگر وہ کسی ناگہانی عذاب سے دوچار کر دے تو پھر تم لوگ اپنے لیے کوئی وکیل یعنی بچانے والا نہیں پا سکتے. اسی طرح آیت نمبر 54 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ بھی مشرقین مکہ پر وکیل نہیں ہیں، عذاب اور ثواب کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی اللہ کے رسول بھی. اللہ تعالیٰ ہی کو یہ اختیارات حاصل ہیں، اللہ تعالیٰ ہی رحم یا عذاب کا اختیار رکھتا ہے. وما ارسلناک علیہم وکیلا. اسی طرح آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، یعنی اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کو بھی چھین سکتا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے مقابلے میں کسی اور ہستی کو وکیل نہیں پا سکتے جو چھینی ہوئی وحی کو واپس دلا سکے. سبحان اللہ. تو یہاں پر یہ وکیل کا لفظ ہم دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. جو تورات کی سمری بتائی جاتی ہے کہ تورات کی سمری کیا تھی، کہ بھروسہ تم کو کس پر کرنا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالی پر. وکلا کا مطلب ہوتا ہے کہ پرسنل، پرائیویٹ تھنگ جو ہوتی ہیں، پرائیویٹ میٹرز جو ہوتے ہیں، اس میں کسی پر بھروسہ کرنا، اس کو اپنا کارساز بنانا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو کارساز بنایا جائے، اپنے پرسنل میٹرز میں بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تورات کی سمری تھی، دیکھا جائے تو سمری آف تورات۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یعنی تورات کی تعلیمات کو اس ایک لفظ میں سمو دیا گیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، لیکن آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا، وہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے، شرک میں مبتلا ہوئے، دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے، کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ اور ابھی جتنے معنوں میں ہم نے یہ وکیل کا لفظ پڑھا ہے، ان سب سے وہ آزاد ہو گئے تھے۔ اسی لیے اب ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان ابھی بھی، ہم کو دیکھیں، مایوسی کی کیفیت میں ہمیں نہیں گرنا ہے، بھلے ہی حالات کتنے بھی خراب ہوں، کتنے بھی مایوس کن ہوں، لیکن مومن مایوس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہوتا مومن۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مٹھی بھر جماعت بڑی جماعتوں پر غالب آئی، کب؟ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنایا، اللہ تعالیٰ کو کارساز بنایا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ اور جیسے کہ ہم جو بار بار پڑھتے ہیں نا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ، اپنا معاملہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ تو اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اللہ تعالیٰ اختیار رکھتا ہے، عذاب اور ثواب کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی کو کچھ دینا لینا وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی وکیل ہے، کسی اور کو کارساز نہ بنایا جائے۔ اور مکمل اختیارات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھتا ہے، آفات سے بچانا ہو تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، آفات میں مبتلا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں، لہٰذا وکیل کس کو بنایا جائے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ اسی لیے بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ اللہ تتخذ من دونی وکیلا۔ اچھا، یہ جو باتیں ہوتی ہیں آپ خاص طور سے اس کو نوٹ کر لیا کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچنے کے اچھا ہمیں یاد رہ جائے گی لیکن یاد نہیں رہتی، تو اس کو پوائنٹ کی صورت میں آپ اس کو نوٹ کر لیا کریں، کیونکہ جب ہم دوبارہ پڑھتے ہیں تو ہمیں خود محسوس ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے یہ الفاظ بھی لکھے تھے۔ ہر چیز بھلے ہی نہ لکھے لیکن جو خاص چیزیں ہوتی ہیں، جس میں کوئی خاص دعوت دی گئی ہے، خاص بات بتائی گئی ہے، یا خاص معنی اور مفہوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کو آپ خاص طور سے نوٹ کیا کریں اپنی نوٹ بک میں۔ ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ بلا شبہ نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کے بیچ میں، بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور بیچ میں نوح علیہ السلام کی بات کیسے آ گئی؟ پہلے تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نوح علیہ السلام آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں کہ آدم ثانی نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نوح علیہ السلام ہی آدم ثانی ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے ان کو کیونکہ جس طرح سے آدم علیہ السلام کی ذریت تھی دنیا میں، اس کے بعد تمام دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نوح علیہ السلام کی قوم کے وقت عذاب آیا تھا، تو سب کچھ ختم ہو گیا، صرف نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے وہ باقی بچے۔ اور اس وقت جو ہے نوح علیہ السلام کے جو تین بیٹے تھے ان کی نسل ہی مختلف جگہوں پر آباد ہوئیں، حام، سام اور یافس۔ تو مورخین کا بیان ہے کہ ان تمام لوگوں کی اولاد، یعنی یہ جو تینوں بیٹے تھے نوح علیہ السلام کی اولاد، تو نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ کشتی میں سوار تھے، تو انہی کی اولاد سے دنیا میں پھر بعد میں آبادی پھیلتی گئی، تو لہٰذا اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کس کی اولاد میں سے ہو، یعنی بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم بنی اسرائیل، تم نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہو، لیکن نوح علیہ السلام ہمارا کیسا بندہ تھا جب ہم نے کشتی میں اس کو سوار کیا، بلا شبہ نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے۔ تو جیسے ہوتے نا، بات بتانے کا انداز ہوتا ہے کہ یعنی کسی کو کوئی بات سکھانی ہو، کسی کو کوئی بات بتانی ہو، جیسے تم کو بھی ایسے کرنا چاہیے، تو پرانی بات بتائی جاتی کہ وہ تو ایسے تھے، تو پھر تمہارا کیا مطلب ہونا چاہیے، تمہارا کام یا تمہارا انداز کیسا ہو کہ تم زیادہ شکر گزار ہو، تو تم کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمارا انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ تو ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا، تو تمہیں بھی ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، تمہیں بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ مرتين ولتعلن علوا كبيرا. اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین پر دوبارہ فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. ایک اور ترجمہ لکھ لیتے. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. اب یہ جو بنی اسرائیل کی تاریخ اور بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے یہ بائبل میں اور بہت ساری کتابوں میں ہم کو ملتی ہیں. اور بنی اسرائیل کی ہسٹری کیوں اتنی بیان کی گئی قرآن میں یا کیوں ان کا اتنا ذکر کیا گیا؟ کیونکہ امت مسلمہ کو وارن کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے کہ آئندہ تم ایسے کام نہ کرنا جس طرح سے بنی اسرائیل نے کیا تھا. اب یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین پر دوبارہ فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. اب یہ فساد عظیم کیا تھا اور سرکشی کیا تھی اور وہ کون سا وقت تھا، یعنی وہ دو وقت کون سے تھے؟ دراصل یہاں پر یہ اشارہ ہے اس ذلت اور تباہی کی طرف جو بابل کے فرمان روا بخت نصر کے ہاتھوں تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، جو یروشلم میں پیش آیا تھا اور یہودیوں کو بے دریغ قتل کیا گیا. بیبلون جو سٹی کہلاتی ہے عراق میں، اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب مصر سے آنے والے بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تو انہیں حکم تھا کہ یہ پورا علاقہ فتح کریں اور وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے اندر جو برائیاں ہیں اس سے وہ بچتے رہیں. لیکن پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ انہوں نے علاقہ فتح کیا اور جو کر چکے تھے بس اسی پر قناعت کر لی. دوسری سب سے بڑی خرابی ان کے اندر کیا پیدا ہوئی کہ وہ لوگ آپسی قبائلی عصبیتوں میں پڑ گئے، آپس کی فرقہ واریت میں، خاندانی فرقہ بندی میں، جیسے آج ہمارے یہاں پر ہے نا کہ شیخ، سید، خان وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے اس پر مستزاد یہ کیا، یعنی کچھ اور آگے بڑھ کے جو جتنے علاقے انہوں نے فتح کیے تھے ان کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر قبیلے نے الگ الگ حکومت قائم کر لی. اور اسی کی وجہ سے کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کی حکومت کو وہ استحکام، وہ قوت حاصل نہ ہو سکی. آپس کے اختلاف کا فائدہ پھر کون اٹھاتا ہے؟ دشمن اٹھاتا ہے. جب یہ چھوٹے چھوٹے 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے اور 12 قبیلوں میں یہ حکومت انہوں نے تقسیم کر لی تو ظاہر سی بات ہے جو دشمن قوم تھی ان کو ان کے اوپر حملہ کرنے میں یا ان کو گھیرنے میں آسانی ہو گئی، کیونکہ ان کے اندر یکجہتی نہیں تھی، ان کی قوت ایک جگہ موجود نہیں تھی، بکھری ہوئی تھی اور تقسیم ہو گئی تھی. دوسرا سب سے بڑا جو ان کے اندر زوال آیا، کس بنا پر آیا، کہ ان کے اندر شرک، بے حیائی، بدکاری اور ایسی بہت ساری برائیاں پھیل گئی تھیں. یعنی جو اس وقت کی غیر مسلم قومیں تھیں ان کی تمام برائیاں انہوں نے اپنے اندر سمیٹ لی تھی. حالانکہ مسلمان قوم کا کام کیا ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتے ہیں کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، انہوں نے الٹا ان کے اندر جو اخلاقی زوال تھا اس وقت کی غیر مسلم قوموں میں، جو اعتقادی بیماریاں تھیں، وہ سب انہوں نے اپنے اندر ابزارب کر لی اور اللہ تعالی کی ہدایت کو یہ لوگ بھول گئے. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے بہت حد تک اصلاح کی کوشش کی اور اس وقت پھر ایک دفعہ اور بنی اسرائیل کی حکومت کو استحکام ملا، لیکن پھر دوبارہ بنی اسرائیل انہی برائیوں میں مبتلا ہو گئے، بت پرستی، بے حیائی عام ہو گئی اور اسی کی بنا پر پھر حکومت ڈاواڈول ہو گئی. اس وقت یہ صورتحال دیکھ کر جو بابل کا بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے اس وقت کی جو یہودیہ سلطنت تھی اس کو مسخر کر لیا، حملہ کیا اور بادشاہ کو قید کر لیا. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یرمیہ نبی ان کی طرف مبعوث کیے. ان کے سمجھانے کے باوجود یہ لوگ، یعنی جو قوم تھی، یہودی قوم، اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی اور بابل کی جو حکومت تھی اس کے خلاف سازش اور بغاوت کرنے لگے اور اپنی قسمت کو بدلنے کی کوشش کرنے لگے. آخر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے بخت نصر نے ایک زوردار حملہ کر کے اس سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کہا جاتا ہے کہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ہر طرف خون کا بازار گرم کیا گیا، یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا گیا، بہت سے قیدیوں کو اپنے ساتھ وہ لے گیا اور جو لوگ بچ گئے وہ باقی کی قوموں کے ہاتھوں سے بری طرح ذلیل اور خوار ہوئے. یہ تھا وہ پہلا فساد جس سے بنی اسرائیل کو وارن کیا گیا تھا. جو بھی ہم نے پڑھا نا اس میں، اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین پر دوبارہ فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ تو پہلا یہ تھا، یعنی دو میں سے پہلا یہ والا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں ہم نے بنی اسرائیل کی تھوڑی بہت ہسٹری پڑھی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، پھر سورہ مائدہ میں بھی ہم نے پڑھا مزید کہ اللہ تعالیٰ سے احکام لیے جب انہیں تورات عطا کی گئی، جب ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ یہ لوگ جہاد کریں اور آگے جا کر علاقے فتح کریں، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ٹھیک ہے، یاد ہے آپ کو، سوائے چند لوگوں کے کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، لہٰذا ان کو اسی اس میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ وادی تیہ میں یہ لوگ تقریباً 40 سال رہے، وہیں بھٹکتے رہے، اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جو طالب علم یوشع بن نون تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت دی، یوشع بن نون اور ساتھ میں جو دوسری جنریشن تھی، یعنی نئے بچے جو پیدا ہوئے، تو جو نئی جنریشن تھی، یہ لوگ 40 سال میں جب بھٹکتے رہے، یعنی اس وقت تو ان کو زمین نہیں ملی موسیٰ علیہ السلام کے وقت، پھر نئی جنریشن جو آئی، جو نیو جنریشن تھی، جب ڈیزرٹ میں پلی بڑی، جفا کش تھے یہ لوگ، محنت کرنے کے عادی ہو گئے تھے، اس وقت یوشع بن نون کی قیادت میں ان کو پھر مزید کچھ حصہ مل گیا۔ اب جب ان کو زمین کا کچھ حصہ ملا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کی، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک حکومت بنانے کی بجائے اس کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا، 12 مختلف حکومتیں قائم کی، اور آپ دیکھیں کہ یہیں سے نقصان شروع ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم جب اس طرح سے قومیت میں بڑھ جاتے ہیں تو ہماری وحدت، ہماری ملت پارا پارا ہو جاتی ہے۔ ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس کی ہر آیت پر ہم غور کریں کہ کیونکہ اس میں دراصل ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں، ہمارے لیے اسباق ہیں اس میں، کہ آج ہم مسلمان امت دوبارہ کیسے اٹھ سکتے ہیں، اور وہ کیا خوبیاں اور کیا خامیاں ہوتی ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج اور زوال عطا کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں ایسی وہ کیا خامیاں پیدا ہوئی تھیں جن کی بنا پر ان کو زوال نصیب ہوا، اور آج امت مسلمہ بھی کیوں پستی اور ذلت کا شکار ہے، کیوں آج ہم میجورٹی میں ہوتے ہوئے بھی، دنیا کی ہم دوسرے نمبر کی آبادی ہیں مسلمان، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا کوئی زور نہیں، ہمارا کوئی وزن نہیں ہے، بالکل ایک ہم پارا پارا ہو گئے ہیں، ہماری امت بکھر گئی ہے۔ تو وحدت کب پارا پارا ہوتی ہے، یہ امت کب پارا پارا ہوتی ہے، جب ہم آپس میں خاندانوں میں بٹ جاتے ہیں، فرقہ پرستی میں بٹ جاتے ہیں، مذہب کے نام پر تعصب کا شکار ہوتے ہیں، اس کی بنا پر امتیں جو ہے پارا پارا ہو جاتی ہیں، جیسے کہ بوسنین مسلم، چیچنین مسلم، جب لوگ اس طرح ڈیوائڈ ہوتے ہیں اور چیزیں ڈیوائڈ ہوتی ہیں تو سورس انرجی ایک دوسرے پر ضائع ہو جاتی ہیں، باہر والوں کے لیے ہم ترنے والا بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم آپس میں اس طرح سے بٹ جائیں گے، انڈیا پاکستان کو لے لیں آپ، چیچنیا، بوسنیا، یہ سارے، اب کیا ہوگا کہ جب اتنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہوگی تو ہر حکومت اپنے بارڈر کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے سورسز استعمال کرے گی، آپس میں ہی پرابلمس چلتے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف چیزیں ہوتی رہیں گی، اور اگر یہ سارے ملک ایک ساتھ ملے رہیں گے تو آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب سلطنت عثمانیہ کا دور تھا مسلمانوں کا، جہاں سے زوال شروع ہوا اور خلافت بالکل ہی ختم ہو گئی، پارا پارا ہو گئی، تقریباً یہ 1000 سال تک تو الحمدللہ مسلمان پھر بھی بہت اچھی حالت میں رہے، اس کے بعد اور 200 سال تک کے مسلمانوں کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوتے آخر کار بالکل ہی ختم ہو گئی۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا وقت تھا، ترکی اس وقت دارالحکومت تھا مسلمانوں کا، سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو چھوٹے چھوٹے ملک ڈیوائڈ ہو گئے، یعنی بہت ہی چھوٹے چھوٹے حصے پر الگ الگ مختلف حکومتیں قائم ہو گئیں، اور اس وقت بھی تقریباً مسلمانوں کے ایسے کئی ممالک ہیں جو چھوٹے چھوٹے حصوں پر مشتمل ہیں، ایک حکومت نہیں بنی بلکہ ڈیوائیڈ ہو گئے۔ اسی طرح سے یوشع بن نون کے وقت، جب آپ کو یاد ہوگا جب جہاد ہوا تھا اور اس وقت داؤد علیہ السلام نے جالوت پر اس طرح سے وہ وار کیا تھا، اپنی غلیل سے پتھر مارا تھا جو اس کے سر پر لگا اور وہ ختم ہو گیا تھا، اور تالوت اور جالوت آپس میں جب وہ جنگ ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے تالوت کو بادشاہ بنایا تھا، ان کو چنا تھا ان کے جو بھی خصوصیات تھیں اس کی بنا پر، تو 16 سال تالوت کی حکومت رہی، اس کے بعد 40 سال داؤد علیہ السلام کی حکومت رہی، اس کے بعد 40 سال سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی۔ اب یہ جب تک سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی، اس وقت تک یہ لوگ اسی طرح سے ڈیوائڈ تھے 12 قبیلوں میں، جب یہ 12 قبیلوں میں ڈیوائڈ ہوئے تو دوسرے لوگوں نے ان کو ترنے والا سمجھ لیا، ایزی ٹارگٹ بن گئے یہ لوگ. اور یہ حکومت جو ان کی تھی تقریباً وہ 100 سالہ حکومت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے وقت پھر ان کے اندر پھر ایک اور الحمدللہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے ان کے اندر ایک اور پھر ایک دفعہ ان کو بلندی نصیب ہوئی. تو اس وقت پھر کیا ہوا کہ جب سلیمان علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی، تو دو بیٹے تھے، ایک یہودا اور ایک سامریہ، دو حصوں میں یہ حکومت تقسیم ہو گئی، کیونکہ ان کے دو بیٹوں نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا، یعنی انہوں نے ایک سلطنت کو ڈیوائڈ کر دیا. اب 12 تو نہیں رہی بلکہ 2 ہو گئی تھی، تو ایک یہودا کہلائی، ایک سلطنت یہودا کہلائی، اور ایک اسرائیل کہلائی. اسرائیل یہاں پر سامریہ تھا اور یہودا یہ یروشلم میں. اگر آپ سیدھا سیدھا دیکھتے چلیں، مسلمانوں کی جو حکومت رہی، یعنی جو خلافت کا دور تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جس کی تعریف فرمائی، اور آپ نے بھی فرمایا تھا کہ خلافت جتنے سال ہوگی وہ آپ نے فرما دیا تھا، تقریباً ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح کام چلتا رہا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4 سالہ دور خلافت وہ بھی تقریباً ٹھیک ہی رہا، لیکن اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت خلافت ڈیوائڈ ہو گئی تھی، ایک طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اور ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. تو جس طرح سے سلیمان علیہ السلام کے وقت ان کے دو بیٹوں نے ڈیوائڈ کر دیا تھا، اسی طرح سے سیریا اور ایجپٹ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیپریٹ ہو گئے، کچھ حصے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ گئے تھے اور کچھ حصے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ گئے تھے. اب جب یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ جب لوگ قومیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی امت کا کفن ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا، تو جو ہائیسٹ گراف ہوتا ہے وہ خلافہ کا ہوتا ہے، اور جو ورسٹ دور ہوتا ہے تنزل اور پستی کا وہ کب ہوتا ہے، جب قومیں اور امتیں زوال کا شکار اس وقت ہوتی ہیں جب ان کے اندر فحاشی، بت پرستی یا غیر اخلاقی رویے ان میں رواج پا جاتے ہیں. تو پہلے اٹیک کیا یہودا نے اسرائیل پر، کیونکہ یہ جو دو حکومتیں بن گئی تھیں، ہم نے پیچھے پڑھا نا سلیمان علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک یہودا اور ایک اسرائیل کہلائی. تو پہلے اٹیک کیا یہودا نے اسرائیل پر، پھر 100 سال بعد عراقیوں نے حملہ کیا بابلیون پر، بخت نصر نے، اور اس وقت اس نے مسجد اقصی کی دیواریں گرا دی، اینٹ سے اینٹ بجا دی، یروشلم کو ڈھانے کے لیے وہ آیا اور ڈھا دیا. جیوش ہسٹری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہاں بھی موجود ہے، کہتے کہ 600,000 غلام بنا کر لے کر گیا. اور جب قومیں غلامی میں مبتلا ہوتی ہیں ان سے ان کا تشخص ختم ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اخلاقی زوال آ جاتا ہے، اور یہی اصل تنزل اور پستی ہوتی ہے. تو ہائیسٹ گراف خلافہ کا دور ہوتا ہے، اور پھر لوویسٹ جو ہوتا ہے وہ غلامی کا ہوتا ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں عزیر علیہ السلام جن کو غلام بنا کر لے گیا تھا بخت نصر، انہی میں عزیر علیہ السلام اس وقت بچے تھے. کہا جاتا ہے کہ اس وقت پھر جو بادشاہ ان کو لے کر گیا تھا، ایران اور عراق میں جنگ ہوئی، یعنی اس وقت جو بادشاہ ان کو لے کر گیا تھا، تو اس وقت ان کے دو لوگوں کی آپس میں جنگ ہو گئی. تو اس نے کہا کہ ان یہ قیدیوں کو اس نے چھوڑ دیا، اس نے کہا کہ تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ. اور یہی خورس کہلاتا ہے جو ایرانی بادشاہ تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین بھی تھے، لیکن واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے. بہرحال اس نے ان کے اوپر رحم کیا اور ان کو چھوڑ دیا بنی اسرائیل کو، اور کہا کہ تم لوگ جا کر اپنی اپنی بستیوں میں آباد ہو جاؤ. جب عزیر علیہ السلام وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ہم کو وہ واقعہ ملتا ہے، انہوں نے دیکھا تھا، اور یہ وہی بستیاں تھیں، یعنی جب یروشلم کو ڈھایا گیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، تو وہیں سے کوئی بستی سے وہ گزرے جو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. تو ان کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں سلا دیا، 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، تو پھر وہ بستی آباد تھی. تو عزیر علیہ السلام انہوں نے اپنی یادداشت کے بنا پر جو تورات ان کو یاد تھی اس کو دوبارہ سے لکھوایا. اب پھر ان کا ایک اچھا دور شروع ہوا سمجھیں، لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ اچھا دور شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب ہر قسم کی فراوانی، نعمتوں کی کثرت ہو جاتی ہے، تو انسان پھر سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، اور امتیں اسی طرح سے تنزلی کا شکار ہوتی ہیں. اب یہ دوسرا وقت تھا خلافت کا، عروج کے بعد پھر زوال، پھر فحاشی ان کے اندر آ گئی، جادو عام ہو گیا، شراب، زنا. آپ کو یاد ہوگا نا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ فرشتے آئے تھے اس شہر میں، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں اور ہم یہ جادو تم کو سکھاتے ہیں، دراصل یہ کفر ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کے باوجود بھی ان کی بات نہ مانی۔ اب اس دفعہ گریک یعنی رومن نے حملہ کیا، اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ دیکھیں دوبارہ ان لوگوں نے جو غلطی کی، یہ جو نیشنلزم ہم جس کو کہتے ہیں قومیت، اور یہ جادو بھی ان کے اندر عام ہو گیا تھا، شریعت کا مذاق اڑایا جانے لگا، کرپشن عام تھا، وہ اپنے آپ کی تشخیص مسلمان کی حیثیت سے نہیں کرواتے تھے بلکہ اسٹیٹ کے حساب سے کرواتے تھے کہ میں یو پی کا ہوں، تم مہاراشٹر کے ہو، فلاں حیدرآباد کا ہے اور فلاں کیرلا کا۔ تو جب اس طرح سے چیزیں عام ہو جائیں کہ ایک امت کے لحاظ سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہ کروایا جائے بلکہ قومیت، وطن پرستی یہ عام ہو جائے، تو پھر ایسی قومیں، ایسی امتیں زیادہ دیر تک ترقی نہیں کر سکتی، وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پیرہن اس کا امت کا کفن ہے۔ اور واقعی میں کہ امت پھر مر جاتی ہے جب وطن پرستی آ جاتی ہے۔ مسلمان وطن پرست نہیں ہوتا، مسلمان تو مسلمان ہے چاہے وہ چین کا رہنے والا ہو یا ہندوستان کا یا پاکستان کا یا امریکہ کا، مسلمان مسلمان ہے اور مسلمان ایک ہے، انہیں کوئی ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے اپنا تشخص امت کے لحاظ سے ختم کر دیا اور وطن کے لحاظ سے، اسٹیٹ کے لحاظ سے قائم رکھا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 5، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بڑے جنگجو بندے لا کھڑے کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے، یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ دیکھا آپ نے کہ یہود کی پہلی بار فتنہ انگیزی اور اس کی سزا، تو پہلی بار بخت نصر نے حملہ کیا، اور یہاں پر اللہ یالو الوون، الو گین گریٹ پاور، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دیا لیکن جب انہوں نے سرکشی دکھائی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم بھی کر دیا، کسی اور کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ پاور یا اقتدار، تو ان کو اقتدار بھی ملا، ہم سب جانتے کہ ان کو حکومت ملی۔ ابھی ہم نے پوری جو ہسٹری پڑھی دیکھا کہ کس طرح سے تالوت کے وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، داؤد علیہ السلام کا جو وقت تھا ان کا وہ سنہری دور تھا، یعنی اس وقت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات کی بنا پر یہ لوگ بہت دنیا میں انہوں نے بلند مقام حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے بہت سورسز ان کو دیے، ہم سب جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو جیسی حکومت دی گئی تھی ویسے کسی کو نہیں دی گئی۔ تو اس وقت بنی اسرائیل کا بھی بہت ہی نام تھا سمجھے، کیونکہ ان کے اندر اخلاقی لحاظ سے وہ لوگ اونچے درجے پر پہنچ گئے تھے، لیکن جب نعمتیں بہت زیادہ بڑھی تو پھر ان کے اندر اخلاقی زوال آیا، پھر وہ جادو میں اس میں مبتلا ہو گئے۔ جب اخلاقی زوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر دوسرے لوگوں کو مسلط کر دیا۔ تو تاریخی طور پر دو بار تم ابھرو گے، ٹو رائزز بتائے جاتے ہیں ان کے کہ تم دو بار ابھرو گے۔ تو پہلا تو یہ تھا کہ اس وقت وہ لوگ ابھرے، پھر عزیر علیہ السلام جب آئے اور انہوں نے تعلیمات کو زندہ کیا، جو عزیر علیہ السلام کی خدمات تھیں، انہوں نے پھر شریعت کو دوبارہ زندہ کیا، اس کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو بستی تھی ان کی، یہ بستی بخت نصر کے حملے میں تباہ ہوئی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر عزیر علیہ السلام کو موت دے دی، اور یہ واقعہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 6 دیکھیے، ثم رددنا لکم القرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ پھر ہم نے ان فاتحین پر تمہیں غلبے کا موقع دیا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور نفری میں بہت زیادہ بڑھا دیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو اور مزید بڑھایا، مالی طور پر بھی تمہیں بہت بڑھایا اور تمہیں بیٹے اور اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، مال اور اولاد، مین پاور ہے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تم کو دیا۔ نفیرہ کہتے ہیں چھوٹے دستے کو، ملٹری تمہاری اسٹرانگ کی، یعنی تمہارے لیے بہتر سے بہتر چیز ہم نے پھر مزید پیدا کر دی، کیونکہ جب تم نے اچھے کام کیے تو پھر ہم نے بھی تمہاری مدد کی۔ تو ان فاتحین پر پھر ان کو غلبہ نصیب ہوا، پھر مال و اولاد سے مدد کی اور نفری میں اضافہ کیا، یعنی جب تم نے اچھے کام کیے تھے تو ہم نے تمہیں غلبہ بھی دیا اور مال و اولاد میں بھی برکت عطا کی، اور تم بگڑے اور سرکشی کی راہ اختیار کی تو ہم نے تمہیں اس کی سزا بھی دے دی، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ تو عزیر علیہ السلام نے پھر دین موسوی کو دوبارہ زندہ کیا، قوانین شریعت کو نافذ کیا، ان کی اعتقادی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا، اور بنی اسرائیل کے اندر جو غیر قوموں کے اثرات گھس آئے تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کا درس دیا، ان سے عہد لیا اور تورات کو ازسرینو اپنی یادداشت کے مطابق مرتب کر کے شائع کیا، اور یہودیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا، اور اسی طرح سے 150 سال بعد بیت المقدس پھر سے آباد ہوا اور یہودی مذہب و تہذیب کا پھر سے مرکز بن گیا۔ ان کی جو دوسری بار فتنہ انگیزی تھی وہ کیسے شروع ہوئی اور کس طرح سے؟ مختصراً تو ہم نے پہلے دیکھ لیا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا اچھا بدلہ دے گا، تم کو مال و اولاد میں بڑھائے گا، مدد کرے گا تمہاری۔ آخر ایسے وہ کیا اچھے کام ہوتے ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے؟ اگر ہم پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، ہسٹری پر اگر ہم غور و فکر کریں، آپ یقین جانے کہ سیم یہی ہسٹری پیش آتی رہی۔ ہم غور کرتے جائیں اور تجزیہ کریں ہم دراصل اسلامک ہسٹری کا اور بنی اسرائیل کی ہسٹری کا، اور پھر ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ آج ہمارے اندر وہ کیا خامیاں ہیں یا ایسی وہ کیا چیزیں ہیں جس کی بنا پر آج ہم زوال کا شکار ہو رہے ہیں، عروج کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے ہیں۔ تو قومیت ہم کو ختم کرنی پڑے گی اپنے اندر سے، عصبیت ختم کرنی پڑے گی، یہ جو علاقوں کی محبت ہے وہ ختم کرنی پڑے گی۔ اسلام اس لیے نہیں آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ جب آئے تو آپ نے یہ سب قبائل پرستی کا خاتمہ کیا، قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا، یہ واقعی میں آپ نے کارنامہ انجام دیا۔ تو ہم کو بھی قبائل پرستی ختم کرنی ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی یقین جانیے کہ ہمارا ترقی کا دور، عروج کا دور آ نہیں سکتا۔ اس لیے ہم اس بات پر بار بار غور کریں، مذہبی تعصب، وطنیت، قومیت، یہ سب ہم کو ختم کرنا ہے، ایک ملت بن کر رہنا ہے، ایک امت بن کر ہم کو رہنا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسووا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره كما دخلوه اول مره وليتبروا وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ دیکھو اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی لیے بھلائی کی، اور اگر برائی کی اس کا وبال بھی تمہیں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا کہ جابر فاتحین تمہارے حلیے بگاڑ دیں اور مسجد اقصی میں ایسے ہی داخل ہوں جیسے پہلے بار داخل ہوئے تھے، اور جہاں جہاں غلبہ پائیں اسے تہس نہس کر دیں۔ اب ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یعنی تم اگر کوئی بھی اچھائی کرو گے تو تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہوگا۔ انہوں نے جب اچھائی کی، عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے ان میں دینی تعلیمات پھر عام ہوئی، ان کو پھر عروج عطا ہوا، اور یہ بھی بہترین دور تھا بنی اسرائیل کا۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی کہ کتاب کی تعلیمات پر عمل، شریعت کا نفاذ، اللہ کے احکام کی پابندی، اچھا اخلاق، اچھا کردار، اچھا رویہ، دینی تعلیم و تربیت کا انتظام، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، اصحاب صفہ تھے، اصحاب صفہ کو آپ نے اس طرح سے تیار کیا، پھر آپ ان کو مختلف جگہوں پر بھیجتے تھے، صحابہ کرام نے تعلیم کا انتظام کیا، صحابہ کرام جگہ جگہ پھیل گئے اور دینی تعلیم وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے، تربیت کرتے رہے لوگوں کی، دونوں طرح سے کہ روحانی تربیت بھی ہو اور ایک طرح سے ملٹری ٹریننگ بھی ہو، یہ دونوں چیزیں مل کر ہی آپ کامیاب امت بن سکتے ہیں، عروج نصیب ہو سکتا ہے۔ آپ اگر صرف دین کی طرف جھک جائیں اور مین پاور آپ کے پاس نہ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر صرف مین پاور ہو آپ کے پاس اور روحانی تربیت نہ ہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو دونوں چیزیں مل کر ہی عروج حاصل ہوتا ہے، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلافت میں، اور پھر بھی اس کے باوجود بھی جو آگے بھی جو خلافت کا دور رہا، تقریباً جو ایک ہزار سالہ ہماری تاریخ ہے، اس میں اخلاقی زوال دھیرے دھیرے ہی آیا، اتنا اچانک نہیں آیا، 1000 سالہ ہماری تاریخ ہے ماشاءاللہ، تو اس قدر برا حال نہیں ہوا تھا پھر بھی، اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ خلافت قائم رہی الحمدللہ۔ اور آج کیا ہے، ہم کس طرح سے بٹے ہوئے ہیں نا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں پارا پارا ہو گئے ہیں ہم لوگ، ہماری ملت، ہماری وحدت پارا پارا ہو گئی ہے۔ تو اگر تم اچھا کرو گے تو تمہارے اپنے ہی لیے اچھا ہوگا۔ اگر آج ہم اچھا کرتے ہیں، آج ہم مل کر کام کرتے ہیں، ہماری آپس کی جو انرجی ہے وہ ضائع نہیں ہوگی، وہ بٹے گی نہیں، بلکہ ہماری سب کی انرجی جب مل جائے گی تو اس سے دشمن پر زیادہ رعب پڑے گا، دشمن پر ہماری دھاک بیٹھے گی۔ آج دشمن کی دھاک ہم پر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم ایک ہو جائیں گے تو دشمن پر ہماری دھاک ہوگی، تو یہ ہمارے ہی لیے اچھا ہوگا۔ اور اگر ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ، ہمارا کردار یہ بھی اچھے ہوں تو یہ تو بہت ہی سونے پہ سہاگا ہے، سمجھیں۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اب اگر تم کوئی برا کام کرتے ہو تو پھر وہ بھی اس کا وبال بھی تمہیں پر ہی ہے۔ اب یہاں پر ایک طرح سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ڈس اپوائنٹنگ والی بات ہے، تو نہیں، تم نے جو غلط کام کیا تو جان بوجھ کر تم نے کیا، یہ معنی اس میں بن رہے ہیں، کیونکہ تم کو معلوم تھا کہ تم اچھا کام کر سکتے تھے اور اچھے کام کے کیا فائدے ہیں، لیکن تم جان بوجھ کر، جب تم کو معلوم ہے کہ اچھے کام کے فائدے ہیں، تم اس کے باوجود برا کام کر رہے ہو، تو پھر اس کا عذاب بھی بہت برا ہوگا۔ تو پہلا جو کرائسس ہوا تھا وہ تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ وہ تمہارے گھروں میں گھس گئے تھے ڈور ٹو ڈور، اور اب کیا ہوا کہ ولی یتبر ما علو تدبیرا، کہ مکمل تباہ کرنا، جو کچھ تہذیب و تمدن تھا سب کچھ ختم ہو گیا۔ یعنی یہاں جو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا، یعنی ان لوگوں نے پبلکلی ہیومیلیٹ کیا، سر عام تمہاری بے عزتی کی، اور تمہارے گھروں میں گھس گئے، تمہارے جو مقدس مقامات تھے اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، تمہارے تہذیب کو، تمہارے تمدن کو، سب کو ختم کر دیا۔ تو اب یہ جو دوسری بار ان کی جو فتنہ انگیزی تھی، یعنی جب عزیر علیہ السلام نے ان کے اندر دینی تعلیمات عام کی، پھر اب یہ چین سے بیٹھ گئے کہ اچھا ٹھیک ہے، اب تو ہم بہت دیندار بن گئے، پھر وہاں سے دوبارہ پھر اخلاقی زوال شروع ہوا، پھر وہی پہلی خرابیاں ان کے اندر عام ہوئیں، اثر نو پھر وہی خرابیاں پیدا ہو گئیں، شرک، بے حیائی، بدکاری عام ہو گئی، اور پھر سے سلطنت کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اس وقت ان کے علاقوں پر رومیوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن یہودیوں نے اصلاح کی کوشش کے بجائے پھر بغاوت کا راستہ اختیار کیا۔ تو اس وقت پھر 70 عیسوی میں رومی بادشاہ ٹیٹس، اس نے یروشلم پر حملہ کیا اور اس کو تہس نہس کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ قتل عام میں 1,33,000 آدمی مارے گئے اور 66,000 کے قریب غلام بنا لیے گئے، خوبصورت لڑکیاں فاتحین کے لیے چن لی گئیں، یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوندے خاک کر دیا گیا، اور فلسطین سے یہودی اثر اور اقتدار کا ایسا خاتمہ ہوا کہ انہیں پھر کبھی سر اٹھانے کی جرات نہ ہوئی۔ اور یہ دوسری بڑی سزا تھی جو یہود کو ان کی فتنہ انگیزیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی۔ تو یہ جو بات ہم نے پڑھی نا کہ تم دو بار سرکشی کرو گے، اور دو بار تمہارا عروج بھی ہوگا اور دو بار زوال کی طرف بھی جاؤ گے، تو یہ ان کی اپنی سرکشی کی وجہ سے ہوا، انہوں نے خود یہ کام کیے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی سزا دی۔ تو یہ ٹیٹس نے ان کو حملہ کیا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا کس طرح سے عروج و زوال ہوا۔ تو اب اے مسلمان امت، تم بھی اپنے حال پر غور کرو، تم بھی سوچو کہ آج کیا وجہ ہے کہ مسلمان اس طرح سے پستی کا شکار ہیں۔ اسا ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اب تمہارا رب تم پر رحم فرما دے، یا ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم فرما دے، لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی تو ہم بھی پھر سزا دیں گے، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا دیا ہے۔ اب یہاں پر ڈائریکٹ مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی ابھی حالت حاضرہ کی بات کی جا رہی ہے کہ اب اگر تم نے، یعنی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کر آئے، آپ پر وحی آ رہی ہے، یہ دعوت تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، لیکن اگر تم مان لیتے ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے تم پر رحم کر دیا جائے۔ لیکن ان اد تم ادنا، یہ ایک ایسا جملہ ہے، اس کو اگر سب لوگ یاد رکھ لیں تو انسان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اگر تم نے پھر سرکشی کی، یہ تم اگر پلٹو گے تو پھر ہم بھی پلٹیں گے، یعنی اب عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی دے کر بھیجا ہے، اب تم نے کچھ سرکشی کی تو لہٰذا جہنم پھر تمہارے لیے کافی ہے۔ حسیرہ کا لفظ یہاں پر آیا ہے، گھیرنا، تو پھر جہنم تم کو گھیر لے گی، نہیں تمہارے لیے کوئی جائے ٹھکانا نہیں ہوگا، تم کہیں فرار نہیں ہو سکتے، پھر جہنم ہی تمہارے لیے ٹھکانا ہوگی۔ تو دو بار کی جو انہوں نے انتہائی سرکشی کی تھی، اس کی سزا کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم نے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سرکشی اور بغاوت جاری رکھی جو تم پہلے کر چکے، پہلے انبیاء کے دور میں کر چکے، تو تمہیں اس کی سزا تو مل ہی چکی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی واضح آیت آنے کے باوجود بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ جو مدینہ کے یہود تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، شرارتیں کی، فتنہ انگیزیاں برپا کرتے رہے، بدعہدیاں کی، اور جس کے نتیجے میں ان کو سزا ملی کہ کچھ قتل کیے گئے، کچھ غلام بنائے گئے، کچھ جلا وطن کیے گئے۔ یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عرب کے خطے سے ہی ان کو نکال دیا گیا۔ تو کیا بات سیکھنے کو ملی ہمیں ان تمام آیات سے؟ قرآن کا اعجاز انداز بیان کے چند آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری بیان کر دی، اور اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہم آپس میں نیشنلزم میں، وطن پرستی میں مبتلا نہ ہوں۔ یعنی ہم تو اتنا ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات اتنی عصبیت کا ہم شکار ہو جاتے ہیں کہ حق بات کہنے کی بات آتی ہے، لیکن ہم جب وطن پرستی کی بات آتی ہے کہ اچھا اگر یو پی والے ہیں تو یو پی والوں کا ساتھ دیں، مہاراشٹر والے ہیں تو مہاراشٹر والوں کا ساتھ دیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جو حق پر ہے اور مسلمان ہیں تو آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے، ایون اگر کوئی غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو تو آپ کو بات انصاف ہی کی کرنی ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم خاص طور سے ہم وطن پرستی سے نکلیں، مذہبی تعصب سے ہم دور رہیں، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نہ کوئی شیخ ہے، نہ کوئی سید ہے، نہ کوئی مشرقی ہے، نہ مغربی ہے، مسلمان تو بس مسلمان ہیں۔ ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہیں، ہمارا قبلہ ایک ہے، تو ہم مسلمان کیوں نہیں ایک ہو سکتے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو مشن لے کر آئے تھے کہ آپ نے سب کو ایک کر دیا تھا۔ اس وقت عرب کی سب سے بڑی جو خرابی تھی وہ قبیلہ پرستی تھی، اللہ کے رسول نے اس کو ختم کیا تھا، اور آج اسی بیماری میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں۔ آج ہم سید شیخ یا خان میں بیٹی نہیں دیتے ہیں، یا خان اور سید شیخ میں بیٹی نہیں دیتے ہیں، تو مسلمان تو مسلمان ہیں۔ یہ تو ہم نے خود زبردستی ڈیوائڈ کیا نا، اس طرح کی فرقہ بندی میں ہم مبتلا ہوئے۔ جب تک اس کو ہم ختم نہیں کریں گے، یقین جانیے مسلمانوں کا عروج کا دور آ نہیں سکتا واپس۔ شروعات ہم اپنے آپ سے کریں، عصبیت اور قبیلہ پرستی، خاندان پرستی کو ہم خود ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے والا بنائے، عبرت حاصل کرنے والا بنائے بنی اسرائیل کی تاریخ سے، اور ہمارے اندر اگر یہ خرابیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 اور 10۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين۔ جیسے کہ ہم پیچھے بنی اسرائیل کی تھوڑی سی ہسٹری پڑھ رہے تھے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ جیسا عمل ہوتا ہے ویسے ہی اس کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی عمل اور نتیجہ یہ دو ایسی لازم و ملزوم حقیقتیں ہیں جو کسی حال میں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نتیجہ عمل کا سایہ ہے، جہاں عمل آیا اس کا سایہ بھی ساتھ آ گیا۔ تم نے اچھے عمل کیے تو اچھے نتائج بھی تمہاری راہ تکنے لگے، تم نے برے عمل کی طرف قدم بڑھایا تو برے نتائج تمہاری راہ تکنے لگے۔ تو اس راستے میں یا اس فارمولے پر جتنا ہم سوچیں گے، جتنا بھی غور کریں گے، یہی حقیقت ہمیں نظر آئیں گے کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا۔ تو ہم پڑھ چکے تھے کہ دو ہلاکتیں ہو چکی جو آیت میں ہم نے پڑھا تھا، اب تیسری مہلت تمہیں ملی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور بخششوں کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اب اگر انکار اور سرکشی سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے کامیابی ہے، اور اگر باز نہ آؤ تو جیسے پہلے دو مرتبہ تم نے تمہارے عمل کا نتیجہ دیکھ لیا اور جس طرح سے تمہیں سزا ملی، اللہ تعالیٰ اسی طرح تیسری مرتبہ بھی تمہیں دکھلائے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی حال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا جب اسلام کی دعوت انہیں دی گئی، اور اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور محرومی اور نامرادی ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی گئی۔ اب یہاں پر ہدایت دی جا رہی ہے آیت نمبر 9 میں، اس قرآن کی دعوت پر لبیک کہو، سرکشی سے باز آ جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہو. لہذا اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرتی اعتدنا لهم عذابا علیما. بلا شبہ یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عملی میں سرگرم رہتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ انہیں بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، اور اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے. ان ھذا القرآن، انا کا مطلب ہوتا ہے کہ بات پر زور دینے کے لیے، اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ اقوم، سب سے زیادہ سیدھی اور سچی راہ ہے. وہ یبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیتا ہے مومنین کو. کون سے مومنین کو؟ الذین یعملون الصالحات، ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں. کہ لہم اجرن کبیرہ، ان کے لیے بڑا اجر ہے، اجر کبیر ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. یعنی جو شخص یا گروہ یا قوم اس قرآن کی تنبیہ، اس قرآن کی جو باتیں ہیں اس سے اپنے لیے رہنمائی حاصل نہیں کریں گی، راہ راست پر نہ آئے گی، اسے پھر اس سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے جو بنی اسرائیل نے قبول کر لی اپنے لیے. ہم تھوڑا سا اقوام کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں. اقواموں کے معنی ہوتے ہیں سیدھا اور مستقیم، یعنی وہ راستہ جو ٹھیک فطرت اور عقل کے مطابق اور اللہ تک پہنچنے یا پہنچانے والا ہے. اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ صراط مستقیم جس کو کہا گیا ہے وہ بھی یہی ہے، دین قیوم جسے کہا گیا ہے وہ بھی یہی ہے. قیوم کا بھی وہی روٹ ہے، مستقیم کا بھی وہی روٹ ہے، اور اقوام کا بھی وہی روٹ ہے. قرآن نے جتنی اپنے اوصاف بیان کیے ہیں، یعنی قرآن کی جتنی صفات ہیں، ان میں سب سے جامع ترین قرآن کی صفت یا اس کا وصف یہی ہے. یعنی یہ سیدھی راہ دکھاتا ہے، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر معاملے میں قرآن کی رہنمائی سب سے صحیح اور سب سے سچی ہے. اس میں کسی طرح کی نہ کوئی کجی ہے، نہ کسی طرح کا پیچ و خم ہے، نہ کسی طرح کا کوئی الجھاؤ ہے. یعنی اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، صاف سیدھا سچا راستہ ہے، ہر طرح کی افراط اور تفریط سے پاک ہے. اس میں کوئی افراط اور تفریط نہیں ہو سکتی اس کی رہنمائی میں، قرآن کی رہنمائی میں. تو لہذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم سیدھی اور سچی راہ پر رہیں، ہم صراط مستقیم پر چلیں، دین قیوم پر قائم رہیں، وہ راستہ جو سیدھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مندی تک جاتا ہے، وہ راستہ جو ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے، اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے؟ صرف اور صرف قرآن سے. تورات میں تو کچھ ہدایت تھی جو اس سے پہلے کتاب آئی تھی، لیکن اس میں آخرت کے بارے میں اتنا زیادہ ذکر نہیں تھا، بلکہ کچھ وہ ہم جانتے ہیں کہ کمانڈمنٹس تھیں، یعنی کچھ احکامات تھے، شریعت اس میں دی گئی تھی انہیں، لیکن آخرت کے بارے میں اتنا ذکر نہیں تھا. اس کے مقابلے میں ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے. اس میں آخرت کے بارے میں بھی ہے، دنیا کے بارے میں بھی بتا دیا گیا، ہر چیز بتا دی گئی قرآن میں. اور یہی سیدھا سچا پراپر وے ہے، سمجھے، راستہ ہے. قرآن سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے. اور کن لوگوں کے لیے؟ الذین یعملون الصالحات، ان کے لیے اجر بھی ہے اور ان کے لیے راستہ بالکل صاف اور واضح بھی ہے. تو ایمان کو کافی نہیں سمجھنا ہے، بلکہ ساتھ میں عمل صالح بھی کرنا ہے. اور یہ بات بتائی گئی کیونکہ یہود نے صرف ایمان کو کافی سمجھ لیا تھا. انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس صرف ایمان ہے، لہذا ہمیں عمل صالح کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے، اور عمل صالح ہی سے انسان اس رہنمائی سے صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو یہاں پر بنی اسرائیل اور مشرکین دونوں کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے کہ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے اس راستے کو اختیار کرو جس کی طرف قرآن بلا رہا ہے. اور ان لوگوں کو اجر عظیم کی خوشخبری دی جا رہی ہے یا قرآن خوشخبری دیتا ہے جو اس پر ایمان لا کر عمل صالح کی زندگی اختیار کرتے ہیں. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عمل صالح بھی نہیں کرتے، قرآن کی دعوت کو بھی ٹھکرا رہے ہیں، لہٰذا ان کے لیے پھر کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. اور یہاں جو لفظ آیا ہے آتدنا لہم عذابا علیما، آتدنا اتاد سے ہے. اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اتاد کا مطلب ہوتا ہے جیسے اگر ہم اس کو اردو میں سمجھیں کہ آپ نے بیگ پیک کر لیا کسی خاص مشن کے لیے، کوئی خاص چیزیں جو آپ کو اس مشن کے لیے ضروری ہیں، آپ نے بس وہی چیزیں بیگ میں پیک کی، بالکل ایسا بیگ وہ تیار ہے کہ اس مشن کے لیے خاص وہی چیزیں، اس میں کوئی ایکسٹرا کی الا بلا آپ نے نہیں رکھی بلکہ خاص وہی چیزیں رکھی. تو یہی دراصل اتاد ہے، جو چیز کی ضرورت ہے وہی اتاد. تو پرٹیکولر عذاب ان کو دیا جائے گا، کوئی اسپیشل پرزن ہوگی ان لوگوں کے لیے، خاص جیل ہوگی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اس قرآن کی دعوت کو ٹھکرا دیا. لہٰذا اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے خاص جیل تیار کر رکھی ہے، خاص عذاب ان کے لیے تیار رکھا ہے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب جو لوگ قرآن کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں. اور آپ واقعی میں دیکھیں کہ قرآن، ایسے لگتا ہے کہ قرآن تو زندگی ہے. ایک لمحے کے لیے ذرا غور کریں اور سوچیں، دل ڈوبنے لگتا ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ قرآن کے بغیر زندگی کیسے ہوگی، یہ قرآن کے بغیر زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نہ کرے کہ یہ قرآن کی نعمت ہم سے چھین جائے. سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے آج ہمارے پاس، الحمدللہ. ایک ہمیں جو سیدھی راہ دکھاتی ہے، سچا راستہ بتاتی ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے. تو قرآن کے بغیر تو زندگی ہی نہیں ہے. بھلے ہی سورج اگر نہ ہو، سورج نہ نکلے، ہوائیں نہ ہو، بارش نہ ہو، تو ایک طرح سے ہو سکتا ہے کچھ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کچھ اور انتظام کر دے، لیکن قرآن کے بغیر تو ہدایت ہی نہیں ہے. قرآن کے بغیر نہ آپ دنیا کی زندگی میں گزارا کر سکتے ہیں، اور آخرت میں تو قرآن کی رہنمائی کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتا، ہم سب جانتے ہیں. تو قرآن سب سے سچی سیدھی راہ دکھاتا ہے. اقوم ہے یہ، اقوم افل التفضیل کا صیغہ یہاں پر آیا ہے کہ قام یقوم کھڑا ہونا ہے، سیدھا ہو سکتا ہے اس کا مطلب، لیکن اقوم ایسا سیدھا، ایسا اسٹریٹ، ایسا سچا جو ہر طرح سے، جو فطرت کو، عقل کو، سب کو صحیح رکھتا ہو، فطرت کے عین مطابق ہو، عقل کے بھی مطابق ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی جس کے اندر پوشیدہ ہو، یہ اقوام ہے قرآن. اسی بنا پر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ قرآن بہترین کلام کیسے ہے. حارث آور کہتے ہیں کہ میں مسجد میں علی رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہا، دیکھیے یہ لوگ کیسی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، یعنی لوگ ایسی بیکار کی گفتگو میں لگے ہوئے تھے، فتنہ جو باتوں میں. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا. میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس فتنے سے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے بچاؤ کی صورت اللہ کی کتاب ہے، جس میں تم سے پہلے لوگوں کے بھی حالات ہیں اور بعد والوں کے بھی، اور تمہارے باہمی معاملات کے متعلق حکم بھی ہے. وہ دو ٹوک بات کہتا ہے، ہنسی مذاق کی بات نہیں کہتا. جس نے اسے حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا، اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا. اور جس نے قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں سے راہ ڈھونڈی، اللہ اسے گمراہ کر دے گا. وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے اور حکمتوں سے لبریز نصیحت ہے. وہی صراط مستقیم ہے جس سے خواہشات کجرو نہیں ہوتی اور لوگوں کی زبانیں اسے مشکوک نہیں بناتی. اس سے عالم لوگ سیر نہیں ہوتے، اسے بار بار پڑھنے سے جی نہیں اکتاتا، نہ وہ پرانا معلوم ہوتا ہے، اس کے عجائبات ختم ہونے میں نہیں آتے. قرآن ایسی کتاب ہے، جب اسے جنہوں نے سنا تو فوراً بول اٹھے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، سو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. جس نے قرآن کے مطابق کلام کیا اس نے سچ کہا، اور جس نے اس کے مطابق عمل کیا اسے اجر دیا جائے گا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا اسے سیدھی راہ دکھلا دی گئی۔ آور یہ باتیں خوب یاد رکھ لو۔ ترمذی کی حدیث ہے ابواب فضائل القرآن۔ تو یہ قرآن کی اہمیت ہے، اور یہ سب سے جامع حدیث قرآن کی اہمیت میں جو بیان کی جاتی ہے وہ جامع حدیث ہے۔ تو پھر اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ قرآن ہی وہ سیدھا سچا پراپر راستہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ اقوام کے مفہوم کو خاص طور سے یاد رکھیں، بلکہ آپ اس کو نوٹ کر لیں، یاد کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ قرآن کے لیے یہاں پر کیے قرآن ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوام، کہ بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف، یعنی جو سیدھی سچی راہ ہے، سیدھی راہ کی طرف، سب سے زیادہ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سب سے زیادہ۔ تو اقوام سب سے زیادہ، جو ابھی ہم پڑھے تھے افعل التفضیل کا صیغہ، جس کو ہم نے کہا بھی کہ اس میں سب سے زیادہ وزن آ جاتا ہے پھر، تو اس کا مطلب ہے کہ سیدھا اور مستقیم، یعنی وہ راستہ جو ٹھیک فطرت اور عقل کے مطابق اور اللہ تک پہنچنے اور پہنچانے والا ہو۔ سن لیا نا آپ نے کہ وہ راستہ جو بالکل سیدھا، مستقیم، ٹھیک فطرت اور عقل کے مطابق اور اللہ تک پہنچنے اور پہنچانے والا ہو، یہ اقوام کا خاص مفہوم ہے۔ تو قرآن ہی وہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے ہمارے لیے، یہ وہ راستہ ہے جو عین ہماری فطرت کے مطابق ہے، ہمارے عقل کے مطابق ہے، اور اللہ تک پہنچنے والا بھی ہے اور پہنچانے والا بھی ہے۔ اگر اب جس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہیے، تو پھر وہ اس قرآن کو اپنا رہنما بنا لے، تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ بنی اسرائیل کی ہسٹری بتانے کے بعد یہ آیت بتائی گئی ہے، تو اس سے پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بنی اسرائیل کی طرح تم اس طرح سے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، اس طرح سے تمہاری پامالی نہ ہو، تم کو اگر یہ امت وسط کا عہدہ برقرار رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک آنر تمہیں دیا ہے اے مسلمانوں، لہٰذا اس قرآن کو اپنا رہنما بناؤ، اسی سے ہدایت حاصل کرو، اسی کے مطابق زندگی گزارو، اسی کے فیصلوں کو فائنل فیصلہ سمجھو۔ یہ نہ کہو، ایسا نہ کرنے لگو کہ یہ قرآن تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، لہٰذا اب جو ہمارا دل چاہیں گے ہم کریں گے، وقت اور حالات اور زمانے کے لحاظ سے ہمیں بدلنا پڑتا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ قرآن ہی ہماری صحیح رہنمائی کر سکتا ہے ہر دور کے لیے۔ قرآن قرآن کبھی پرانا نہیں ہو سکتا، علماء اس کی تفسیر سے سیر نہیں ہو سکتے۔ تم کو اسے جو تم جو چاہو گے اسے تم کو اس سے تم کو وہ کچھ ملے گا۔ کسی نے بہت اچھی بات کتاب میں لکھی تھی خطبات میں، کہ تم اس سے اگر صرف چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرنا چاہو گے تو قرآن تمہیں وہ بھی دے گا۔ جیسے مثال کے طور پر تم اس کو صرف جن اور بھوتوں کو بھگانے کا ذریعہ بنا لو گے، وہ بھی تمہیں اس سے ملے گا، لیکن تم اس سے دنیا کی امامت مانگو گے تو تم کو دنیا کی امامت بھی ملے گی۔ ہم نے کیا کیا اپنی نادانی کی بنا پر، ان چھوٹی موٹی چیزوں میں ہم پیچھے لگ گئے، قرآن سے بس یہ چھوٹے موٹے فائدے ہم حاصل کرنے لگ گئے کہ گلے میں تعویذ بنا کر لٹکا لیا یا جن اور بھوتوں کو بھگانے کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ تو اتنی اہم کتاب ہے کہ اس سے اگر ہم چاہیں تو آج دنیا میں ہماری امامت پھر قائم ہو سکتی ہے، اور آج بھی مسلمانوں کی اصلاح، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی سب کچھ سمجھیں، ان کی حکومت، ان کی عزت، اسے قرآن پر عمل کرنے میں پوشیدہ ہے۔ جو پہلے لوگوں نے اس پر عمل کر کے دنیا میں اپنی امامت قائم کی مسلمانوں نے، آج بھی ہم اسی طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں اسی قرآن کو لے کر، اس قرآن کی دعوت کے ساتھ۔ تو قرآن کو ہم تھام لیں، قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں ہیں جس میں ہماری کامیابی پوشیدہ ہے۔ اگر ہم یہ دونوں چیزوں کو تھام لیتے ہیں تو یقین جانیے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں آج ہماری عزت ہو، اور آخرت کی کامیابی بھی انشاءاللہ اسی میں مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اس قرآن سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنے والا بنائے، اس قرآن کا ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پڑھنے پڑھانے والے سے ارشاد فرمائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا جیسے تو دنیا میں اس کی تلاوت کیا کرتا تھا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری آخری منزل ہوگی۔ سبحان اللہ، دنیا میں جو بہترین طریقے سے قرآن پڑھنے والے تھے، اس کے مطابق عمل کرنے والے تھے، اس کو حفظ کرنے والے تھے یا اسے دوسروں تک پہنچانے والے تھے، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری آخری منزل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم لوگ بھی انہی میں شامل ہوں, انہی لوگوں میں شامل ہوں جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رہنمائی عطا کرے, اس قرآن کو آگے پہنچانے والا بنائے, اور اس قرآن کی صحیح طریقے سے ترویج اور ارشاد کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.